मगर वहां तो खराबा है, सन्नाटा, यहां सारा कुछ तामीर किया जा रहा है इस कीमत पे कि आगे खराब कर दिया जाए। भाई तामीर करने पे पाबंदी नहीं इस्लाम में, हलाल से हम तामीर कर सकते हैं, अपनी इज्जत आबरू मंदी के साथ रहना इस्लाम ने इजाजत दी है, अपनी हैसियत के दायरे में रहते हुए जरूरत भर माल को खर्च करना इस्लाम में इजाजत दी गई है। मगर बात यह है कि अगर हैसियत से पढ़ के किया जाए या अपने जरूरत से जायद माल खर्च किया जाए, इसराफ किया, उसका तो खुम्स भी निकालना पड़ता है इस्लाम में। अगर किसी ने अपनी जरूरत से जायद बढ़ के गाड़ी खरीद ली, सोफे खरीद लिए, घर खरीद लिया, उसका खुम्स भी निकालना पड़ेगा। हर इसराफ का खुम्स है इस्लाम में। जिस तरीके से हराम की मद में पैसा दाढ़ी शेव कर ली किसी इंसान ने, ठीक है ना, वो भी जाहिर सी बात, अल्लाह ताला ने तो कहा कि ये हमारा जरूरत शरई है, इसका भी खुम्स निकालना पड़ेगा, इमाम जमाना का हक वाबस्ता है, ठीक है ना। जो भी काम हमने अल्लाह की मुय्यन शुदा जवाबित कवायद की से हटके किया है, इसराफ किया है, जिसकी अल्लाह ने इजाजत नहीं दी थी, उसका हमें खुम्स निकालना है। तो अब क्या कहते हैं जनाब अबू जर कि तुमने अपनी दुनिया को आबाद किया, आखिरत को बर्बाद कर दिया, अब ये डर लग रहा है कि आबाद
तो मैं ऐसा कर रहा था कि अल बकील खाजनुन ले वरसते ही, मौला ने फरमाया कि बकील अपने वारिसों का इकट्ठा करके बैठा हुआ है अपने पास, ये वारिसों का माल है, अपना माल नहीं है, मरने के बाद सवाब भी उनको जाहिर है कि मिलेगा इस्लाम की रूह से, इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप जितना सवाब कमाना चाहते हैं अभी खर्च करके सवाब कमा लें। मरने में अगर आपने विरासत में भी लिख के चले गए हैं तो अब आपकी वसीयत का इतलाक एक तिहाई माल के ऊपर होता है, दो तिहाई पे तो यूं भी नहीं होता, जितनी भी वसीयत लिखी है वो एक तिहाई के ऊपर अप्लाई होगी, दो तिहाई माल के ऊपर अप्लाई नहीं होगी, दो तिहाई माल कुरान के मुय्यन शुदा सिहाम और हिस्सों के मुताबिक तकसीम किया जाएगा। कुछ भी आप कहते रहे वसीयत में, वसीयत से एक तिहाई के ऊपर इतलाक होती है, अप्लाई होती है, टू थर्ड्स के ऊपर अप्लाई नहीं होती। लिहाजा इंसान को चाहिए अपनी जिंदगी में जितना खर्च करे, और सबसे बेहतर चीज जो आप बच्चों के लिए छोड़ के जा सकते हैं वो मौलाए कायनात ने क्या फरमाई थी, खैरुमा वर्रसल आबाओ अल अबना अल अदब, बेहतरीन चीज जो माँ बाप अपने माँ बाप बच्चों के लिए छोड़ के जाते हैं वो है अदब और इस्लामी अखलाक। सबसे बेहतर विरासत ये है, सबसे बेहतर विरासत नहीं है कि मैं जैगुआर छोड़ के चला जाऊं अपने साहबजादे के लिए, साहबजादे को अहले बैत के नाम भी नहीं याद, अजान देने का सलीका भी नहीं आता, सूरह फातिहा भी खड़े होके ढंग से सलीके से सही अरबी तजवीद के साथ मेरा बेटा नहीं पढ़ सकता, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सही तरीके से अदा नहीं कर सकता कि मेरी कब्र पे जाए एक बिस्मिल्लाह पढ़ दे कि जिस बिस्मिल्लाह की खातिर अल्लाह मुझे बख्श दे मेरे गुनाहों को मेरी कब्र पे जाके, इतना भी सलीका नहीं है साहबजादे को। अगले लोग जाके rosettastone.com की सीढ़ियां पढ़ पढ़ के अरबी सीख रहे हैं टू इन ऑर्डर टू रूट आउट इस्लाम, अगले लोग इस्लाम की दुश्मन में अरबी सीख रहे हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं हमारे अकीदे के साथ, वो अरबी सीख रहे हैं इस्लाम को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए, और इस्लाम के बाज पैरोकारों को इतनी तौफीक नहीं है कि अपने दीन और ईमान और आखिरत को संवारने के लिए अहले बैत की नूरानी तालीमात का ख्याल रखते हुए हम कम अज कम अपनी बुनियादी वाजिबात ही सही कर लें। मुलाज़ा फरमाया आपने कि क्या कैफियत है, कोई इंसान वो फारसी में कहते ना कि हर चे कुनी बेखुदित कुनी अगर चनी को बद कुनी, आप इंसान जो कुछ भी करता है असल में अपने ही साथ करता है, अच्छा कर रहे हैं आप अपने रूप पे एहसान कर रहे हैं, किसी और पे थोड़ी एहसान कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं आप अपने ही साथ बुरा कर रहे हैं। दर हकीकत अगर इंसान समझ ले, काश दर हकीकत आदमी अपना ही भला कर रहा होता है, अपने ही साथ अच्छा कर रहा होता है, सारे अमाल की बरगश्त है, मुकाफात अमल है, नतीजा है, इट बैक फायर्स, वी बिलीव इन मुकाफात अमल, व्हाटएवर यू डू गुड एंड बैड इट ऑलवेज पेज यू बैक राइट हियर इन दिस वर्ल्ड। इट्स विल बी अनफेयर फॉर अ पर्सन टू इंटरप्रेट द रूलिंग्स ऑफ इस्लाम इन टर्म्स ऑफ इट्स रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट ऑन द डे ऑफ जजमेंट ओनली, दैट्स टोटली अनफेयर। इन इस्लाम एवरीथिंग दैट वी परफॉर्म इन अवर लाइफ्स it has an impact right here in this world as well, in addition to the alam al barzakh and in addition to alam al akhirat. is duniya mein bhi iski saza aur jaza hame partially milti hai, mukammal to mil sakti hi nahi hai ilm e kalam ki rooh se, ہمارے عقائد کے علم کو علم الکلام کہا جاتا ہے. علم کلام کی روح سے اس دنیا میں مکمل طور پہ سزا دینا, کسی مجرم کو مکمل طور پہ جزا دینا ممکن ہی نہیں ہے. اس دنیا کی نیچر ہی ایسی اللہ نے بنائی ہے. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کو اپنی زندگی میں خرچ کر دینا چاہیے. احمد ابن اسحاق القمی امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کے وکیل تھے. بڑے جلیل القدر صحابی تھے. انشاءاللہ ایک مجلس میں ان کے سلسلے میں بھی اگر موقع ہوا تو عرض کروں گا. اور قم کے اندر, قم مقدسہ کے اندر تعمیر کی ہوئی ان کی مسجد آج بھی موجود ہے, جس کا نام مسجد امام عسکری علیہ السلام ہے. یہ احمد ابن اسحاق قمی کی بنائی ہوئی ہے, جو امام عسکری کے وکیل تھے شہر قم مقدسہ میں. تو قم شہر کی بڑی ظاہر ہے کہ عظمت بیان کی گئی ہے. بعض حدیثوں میں ہے کہ القمیون لا یحاسبون, قم والوں کا حساب نہیں لیا جائے گا, یعنی روز قیامت ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا. اتنا شرف بیان کیا گیا قم والوں کا. لولا القمیون لن درست آثار الحق, اگر قم والے نہ ہوتے تو حق کے آثار مٹ چکے ہوتے. کتنی فضیلت امام صادق علیہ السلام نے بیان کی ہے قم والوں کی, ان کا حساب ہی نہیں ہے روز قیامت اہل قم کا. ہاں, فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام کہ انا للہ حرمن وہو مکہ, اللہ تعالیٰ کا ایک حرم ہے وہ مکہ ہے. وانا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرمن وہو المدینہ, ایک رسول اللہ کا حرم ہے وہ مدینہ ہے. وانا لامیر المؤمنین علیہ السلام حرمن وہو الکوفہ, اور امیر المؤمنین کا ایک حرم ہے جو کوفہ ہے. وانا لنا حرمن, اور ہمارا ایک حرم ہے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وہ ہوا قم, اور وہ قم ہے. تو قم حرم اہل بیت بڑی مقدس جگہ ہے, اس لیے کہ وہاں سے ایسی جلیل القدر ہستیاں پیدا ہوئیں, ایسے چاہنے والے پیدا ہوئے مولا کائنات کی اور اہل بیت کی ولایت کی خدمت گزار پیدا ہوئے, جنہوں نے سرکردہ خدمات انجام دی ہیں دین مبین اسلام کی بقا کی خاطر. تو بعض لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں برکت ہوتی ہے, ان کے کاموں میں برکت ہوتی ہے, کر گزرتے ہیں کچھ اپنی زندگی میں. کسی نے ایک مسجد بنا دی, حسینیہ تعمیر کر دیا, کنواں کھود دیا کسی غریبوں کے لیے, کچھ غریبوں کے لیے درخت لگا دیا, کوئی بھی نیک کام کر دیا. عمل صالح ضرور انجام دے, عمل صالح سے انسان ہر قیمت پہ عمل صالح انجام دے. دیکھیں قرآن نے کیا کہا ہے کہ جب جناب موسیٰ اور جناب خضر کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پیش کیا, اور وہ تین عمل تھے جو جناب خضر نے انجام دیے, کشتی میں سوراخ کر دیا, بچے کو نوجوان کو قتل کر دیا, اور گرتی ہوئی دیوار جس کے نیچے خزانہ چھپا تھا. پرانے دور میں خزانے کو مٹی میں دبا دیا جاتا تھا, ٹھیک ہے نا, سیف اور ٹریجرز تو ہوتے نہیں, بینک کے سیفز تو ہوتے نہیں تھے, تو جب دیواروں کے نیچے دبا دیا جاتا تھا تو وہ دیوار کج ہو رہی تھی, خزانہ نمودار ہو رہا تھا. تو جناب خضر نے جناب موسیٰ کو حکم دیا کہ مل کے ان کی مدد کریں تاکہ اس دیوار کو سیدھا کر دیا جائے. اور یہ وہی بستی تھی جس بستی نے کھانا تک نہیں دیا دو انبیاء الہی کو, کھانا تک نہیں دیا اس بستی نے. کیسی بے برکت, کیسا بے برکت, کیسا نحوست بھرا ماحول تھا کہ جہاں دو معصوم ہستیاں آئیں اپنی عظمتوں کے ساتھ اور اس بستی والے کھانا تک کھلانے کے لائق نہ ہوں. تو جناب موسیٰ نے ہر موقع پہ اعتراض کیا. ظاہر ہے کہ انسان کو جب علم نہیں ہوتا تو انسان اعتراض کرتا ہے. اور جناب خضر نے آخر امر جا کے اس کی تفسیر بیان کی کہ یہ کام کیوں کیا انہوں نے. چنانچہ میرے استاد جب قرآن نے یہ بیان کیا کان ابوہما صالحا, جناب خضر فرما رہے ہیں جناب موسیٰ سے کہ ان کہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ دیوار جو تھی, بالفاظ دی گئی یہ دیوار جو صحیح کی گئی تھی, یہ دیوار جو تھی اس دو یتیم بچوں کی تھی, دو یتیم بچے تھے ان کا یہ خزانہ تھا. تو اب یہ دیوار کج ہو رہی ہے, اگر اس کو سیدھا نہ کیا جاتا خزانہ باہر آ جاتا, ہو سکتا ہے یعنی لوگ لے جاتے. تو یہ کہ اس دیوار کو سیدھا اس لیے کیا تاکہ یہ خزانہ ان یتیم بچوں کے ہاتھوں تک صحیح طریقے سے پہنچ سکے.
کیوں؟ کانا ابوہما صالحا, ان دو بچوں کا باپ صالح تھا. اور میرے استاد آیت اللہ جوادی آملی حفظہ اللہ اپنی تفسیر میں یہ فرما رہے تھے کہ یہ جو باپ کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں کہ ان دو یتیم بچوں کا باپ صالح تھا, اور اس تو ہم یہ in the verse, in the light of this verse we understand because ان کا باپ صالح تھا, لہذا جناب خضر نے اس دیوار کو سیدھا کیا ان یتیم بچوں کے لیے. تو فرما رہے تھے میرے استاد کہ یہ ان کا ریئل فادر, ان کی حقیقی باپ کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے آیت قرآن میں, یہ ان کی سترویں پشت کے باپ کا تذکرہ ہو رہا ہے, کیونکہ سترویں پشت کا باپ جو تھا جد اعلی وہ صالح گزرا. اللہ تعالی نے سترویں پشت کے جد اعلی کے صالح ہونے کی وجہ سے دو انبیاء خدا کو حکم دیا کہ جا کے اس دیوار کو سیدھا کریں تاکہ یتیم بچوں کا خزانہ محفوظ ہو جائے. ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ خدا کو کتنا پسند ہے عمل صالح. دستگیری کرتا ہے اللہ, اللہ دستگیری کرتا ہے, کبھی بھی ایسے نہیں چھوڑ دیتا. اسی لیے یہ روایت میں بھی دیکھیں کہا گیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے سلسلے میں حد سے زیادہ بڑھ کے وہ نہ ہو, فکر مند اس طرح سے نہ ہو. انکانو ابناؤک اولیاء اللہ فان اللہ لا یضیع اولیاءہ, اگر آپ کے بچے اللہ کے محبوب بندے ہیں, یہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہے, یا میری اولاد اللہ کی محبوب ہے, ولی اللہ ہے, اللہ کے محبوب بندوں کی کیٹیگری میں آتی ہے, یا اللہ آپ کے مبغوض بندے ہیں جن سے خدا کو نفرت ہے,
دو حالتوں سے خالی نہیں ہے, یا یہ یا وہ.
اگر تو وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں, فإن اللہ لا یضیع اولیاءہ, خدا کبھی بھی اپنے محبوب بندوں کو ضائع نہیں کرتا, کبھی بھی اللہ اس کی اجازت نہیں کرے اس کے محبوب بندے دے گیٹ ویسٹڈ, دے گیٹ لاسٹ, دیٹس امپاسبل.
اللہ تعالیٰ کے اپنے ضوابط و اصول اور سنن الہیہ ہیں, سنتیں ہیں, اس کے انچینجبل پرنسپلز ہیں جن کی بنیاد پہ خدا پوری کائنات کو چلا رہا ہے.
اور اگر آپ کے بچے اللہ کے محبوب بندوں میں سے نہیں ہیں, اللہ آپ کے بچے اللہ کے مبغوض بندوں میں شمار ہوتے ہیں, فما ہمک بعداء اللہ, تو پھر آپ کیوں اتنے اہتمام کر رہے ہیں اللہ کے دشمنوں کے سلسلے میں. تو اب ہمارے یہ مضمون روایت ہے, اب ہم اس کی روشنی میں ہمارا آپ کا فریضہ کیا ہے؟ ہمارا آپ کا فریضہ یہ نہیں ہے کہ ہم حد سے بڑھ کے ہم و غم کریں ان کے سلسلے میں, ہمارا آپ کا فریضہ یہ کہ کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کو اللہ کے محبوب بندے کی کیٹیگری میں شامل کروا سکیں, اس کے بعد then Allah is going to take over from there, باقی کام اللہ کا ہے, وہ خود ہی سنبھال لے گا اپنے محبوب بندوں کو. سلوات پڑھیے محمد عالم.
تو اولاد کو ہم اپنے اللہ کا محبوب بندہ بنا دیں, اہل بیت کا مقرب بنا دیں, یہ ہے ہماری ذمہ داری, باقی اللہ کا کام ہے. تو بہترین چیز جو کہ ماں باپ بچوں کے لیے چھوڑ کے جا سکتے ہیں وہ ہے اخلاق, ادب. ادب سکھائیں بچوں کو, تمیز اور سلیقہ ہے اسلام کی ویلیوز آئیں تاکہ روح کے اندر یہ ویکیوم نہ پایا جائے, یہ ہے بہترین. سکندر ذوالقرنین کے سلسلے میں نقل کیا گیا, یہ ان ہستیوں میں سے ہیں جن کی حکومت پوری دنیا میں تھی, تفسیر میں نقل کیا گیا کہ کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں تقریباً چار کہ جن کی حکومت پوری دنیا پہ تھی, ان میں سے ایک سکندر ذوالقرنین.
جب انتقال ہوا تو وصیت کر کے گئے تھے کہ میرا جنازہ جب اٹھایا جا رہا ہو تو میرے ہاتھوں کو تابوت سے باہر لٹکا دینا
تاکہ ہر دیکھنے والا یہ دیکھ سکے کہ سکندر ذوالقرنین خالی ہاتھ اس دنیا سے جا رہا ہے. یہ سب عبرتیں ہیں انسان کے لیے, کتنا مال سے وابستہ ہو جاتا ہے,
کتنا مال سے وابستہ ہو جاتا ہے کہ مال دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. مال کی ہمیں دعا مانگنی چاہیے اس شرط پہ کہ اللہ ہمیں تزکیہ نفس بھی ساتھ ساتھ دے,
جیسے جناب خدیجہ کے پاس تھا. تو ذاتی زندگی جناب خدیجہ کی ویسی درویشانہ اور فقیرانہ تھی, مال کتنا ہی کما لیا اس سے کیا ہوا, ان کی ذاتی زندگی پہ تو کوئی فرق نہیں پڑا, سارا کا سارا مال پیغمبر کے قدموں میں رکھ دیا, اسلام کے کام آیا,
ذاتی زندگی تو وہ فقیر تھی فقیر رہی. یہ ہے مومن کی شان. مال کمانے پہ تو کوئی پابندی اسلام نے نہیں لگائی. یو کین میک بلینز آف ڈالرز فرام حلال. پورے کے پورے قرآن کے اندر کہیں آپ کو کوئی پابندی نہیں ملے گی کہ مال حلال سے زیادہ مت کماؤ. کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. جتنا مرضی کما لیں آپ حلال سے کوئی پابندی نہیں ہے. ساری پابندی ہے اسلام میں یہ کیسے خرچ کیا جائے.
اب پیغمبر اکرم کی حدیث ملاحظہ فرمائیے, معتبر روایت. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سوال پڑھیے محمد والوں. ان اخوف ما اخاف على امتی اسنان, سب سے زیادہ جو مجھے اپنی امت کے بارے میں خوف و خدشہ ہے
دو چیزوں کے سلسلے میں ہے. سب سے زیادہ خوف دو چیزوں کے حوالے سے پیغمبر اکرم کو ہے.
ایک مرتبہ فرمایا, پھر کہتے ہیں کہ اتباع الہوا وطول العمل, خواہشات نفسانی کی پیروی,
یہ وہ چیز تھی جس کے بارے میں پیغمبر ہمارے ہم سب یعنی امت پیغمبر کے سلسلے میں نگران و پریشان تھے. سب سے زیادہ خطرہ ان دو چیزوں کے بارے میں تھا
کہ خواہشات نفسانی کی پیروی وطول العمل اور لانگ وش لسٹ. آپ جاتے ہیں نا ویب سائٹ پہ تو وہ کہتے ہیں بھائی وش لسٹ بنا لیں, ابھی نہ خریدیں, چلو آپ وش لسٹ میں آپ سیو کر لیں اس کو, بعد میں آ کے خرید لیجیے گا.
وش لسٹ بنا لیں اپنی. پیغمبر اکرم فرما کے گئے لانگ وش لسٹ. شدید مذمت کی گئی اسلام میں وش لسٹ بنانے کی, شدید مذمت ہے. انسان کی وش لسٹ ہونی چاہیے آخرت کے سلسلے میں. میں اگلے مہینے تنخواہ کماؤں گا تو اتنے شہدا کی فیملیوں کی مدد کروں گا, میں اگلے مہینے تنخواہ کماؤں گا اتنی بیواؤں کی مدد کروں گا, اگلے مہینے تنخواہ کماؤں گا تو امام بارگاہ کی مدد کروں گا, اس کے اگلے مہینے تنخواہ کماؤں گا امام حسین کی زیارت پہ جاؤں گا. یہ ہے آخرت کے امور, اس کی وش لسٹ ہونی چاہیے ایک مومن کی. نہ یہ کہ دنیا کے امور کی وش لسٹ ہو رہی ہے کہ میں یہ خریدوں گا مال دنیا کے بارے میں, فلاں مادی چیز خریدوں گا, فلاں مادی کام انجام دوں گا, یہ مومن کی شان نہیں ہے.
پھر پیغمبر اکرم کیا فرماتے ہیں, اما اتباع الہوا فیصد عن الحق, جہاں تک خواہشات نفسانی کا تعلق ہے تو انسان کو حق سے روک دیتی ہے, حق کی پیروی نہیں کرتے ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں آپ ان کو جو کچھ کہنا ہے کہہ لیں, انہوں نے اپنے رویے میں تبدیلی پیدا نہیں کرنی, جو طے کیا ہوا ہے اپنے طرف سے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے.
اہل بیت کچھ کہہ رہے ہوں, جامع شرائط مجتہد نائب امام زمانہ کچھ کہہ رہا ہو, مگر ہم وہی کریں گے جو ہم چاہتے ہیں.
نظر فرمایا آپ نے, یہ طرز تفکر,
یہ طرز تفکر بہت مار مار چکا ہے اہل تشیع کو, کیونکہ ایک نائب امام حسین کے ساتھ کیسی خیانت کوفے میں کی گئی, قیامت تک لعنت برس رہی ہے ان کوفے والوں پہ, کیونکہ ہم فخر کرتے ہیں زیارت عاشورہ پہ اور لعنت بھیجتے رہیں گے اہل کوفہ پہ جنہوں نے مسلم عقیل کے ساتھ نائب امام حسین کے ساتھ خیانت کی. مسلم عقیل تو معصوم نہیں تھے نا, معصوم تو نہیں تھے نا مسلم عقیل, نائب تھے نا امام حسین کے, کوفے والوں نے خیانت کی, قیامت تک کے لیے لعنت برس رہی ہے کوفے والوں پہ سوائے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی تھی, کیونکہ نائب معصوم کے ساتھ خیانت کرنا معصوم کے ساتھ خیانت ہے, چاہے میں مانوں یا نہ مانوں. میرے ماننے کے اوپر اہل بیت کی شریعت موقوف ہے کہ مسٹر سو اینڈ سو ایکسپٹ اٹ, آر دا رولز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایٹ دا مرسی آف مسٹر سو اینڈ سو ٹو ایکسپٹ اور بائے اور ناٹ ٹو بائے, ہو آر وی, کیا حیثیت ہے ہماری جو اہل بیت کے بیان شدہ قانون نورانی تعلیمات ہیں وہ اٹل ہیں اپنی جگہ پہ, پتھر پہ لکیر ہیں, کائنات پوری کی پوری انکار کر دے تب بھی علی کی ولایت اور ان کی تعلیمات ویسی کی ویسی اپنے شد و مت کے ساتھ برقرار رہیں گے.
پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا تھا, انت میزان الاعمال, مولا کائنات سے فرمایا تھا آپ میزان ہیں اعمال کے. معلوم ہوا کہ ساری کائنات کے تمام اعمال مولا کائنات کی ولایت کی کسوٹی پہ پرکھے جائیں گے.
آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ واٹ از دا ویلیو آف یور سول, واٹس دا پرائز ٹیگ آف یور سول ان دا آئیز آف اللہ, واٹ ویلیو ڈز اللہ ہولڈ فار یو اینڈ یور اسپرچوالٹی, لک ایٹ یور بہیویئر ٹوورڈز دا ولایت آف اہل البیت. What have you done? یہ نہ دیکھیے کہ میں نے نمازیں کتنی پڑھی ہیں, میں نے روزے کتنے رکھے, یہ تو آپ اپنے روپے احسان کر رہے ہیں. اہل بیت کو کیا دیا؟ نماز آپ نے پڑھ لی, بہت اچھا کام کیا, دین کا ستون ہے, واجب ہے, بے شک واجب ہے, یہ اپنے روپے احسان کیا. ولایت اہل بیت کو کیا مل گیا؟
نمازیں تو کوفے والے بھی پڑھ رہے تھے. کیا کوفے والے تارک الصلوۃ ہو گئے تھے؟ کسی تاریخ سے ثابت کر دیں کہ کوفے والوں نے حجاب کرنا بند کر دیا تھا, حج پہ جانا ترک کر دیا تھا, روزے رکھنا بند کر دیے تھے, نمازیں پڑھنا ابینڈن کر دی تھی. وہ تو یزید بھی تارک الصلوۃ نہیں تھا.
جمعے کی نماز شراب کے نشے میں دھت ہو کے بت کے روز پڑھا دی. تو پڑھ تو رہی نا, بت کے روز پڑھ لی, وہ سارے اعمال منہ پہ مار دی جائیں گے, ایک نماز ہی کیا اس کی. تو پڑھ تو وہ بھی رہا تھا, کھوکھلی نمازیں بغیر ولایت کے. روح اسلام تو ولایت اہل بیت ہے. تو معیار یہ نہیں ہے کہ میں نے نمازیں کتنی پڑھ لی, میں نے روزے کتنے رکھے, میں نے حج کتنا انجام دیا. معیار یہ کہ ولایت علی کے لیے کیا کیا, یہ بیان کیجئے. ولایت علی کے لیے کیا کیا؟ ولایت علی کے لیے اس وقت ہوگا کہ جب پہلے دشمن علی کے ساتھ کس سلسلے میں برات کر لی جائے. ولایت علی کی خدمت تو اس وقت سے سٹارٹ ہوگی جب پہلے دشمن سے دوری تو اختیار کر لیں. دشمن سے دوری اختیار کرنے کے لیے جب باری آتی ہے تو کل کے یزید پہ تبرہ آسان ہے, کیونکہ مر گیا وہ میرا گرین کارڈ کینسل نہیں کر سکتا. مر گیا نا, اب تو وہ آ کے مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. دیٹس دا اسلام آف کنوینئنس. کچھ ہمارے لوگ ہیں جو کہ اسلام آف کنوینئنس کو فالو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان پک اینڈ چوز کر رہے ہیں, یعنی پورے کے پورے اسلام پیکج ڈیل کو نہیں لے رہے. ہم بعض دشمنان اہل بیت سے تو برات کریں گے, مگر آج کے دشمنان اہل بیت کے بارے میں سناٹا, خاموشی. گویا آج تو امام زمانہ کو کوئی مشکل درپیش ہی نہیں ہے. تو مشکل نہ ہوتی تو غیبت میں کیوں ہے؟ کیا معرفت دین ہے, کیا بصیرت ہے. قربان جائیں اس بصیرت کے. 11 معصوم شہید ہو گئے, ابھی تک آنکھیں نہیں کھلی. کل کے یزیدوں سے برات فقط اور فقط کرتے, وہ بھی کرنی ضروری ہے, لازمی ہے, ایمان کا حصہ ہے, مگر صرف اور صرف وہ نہیں ہے. آج کے یزیدوں سے برات بھی اتنی ہی ضروری ہے جتنے کل کے یزیدوں سے برات لازم و واجب ہے. تو کل کے یزیدوں کا تو تذکرہ ہے, آج کے یزیدوں کا کوئی تذکرہ نہیں, کیونکہ آج کے یزیدوں کے ذکر سے ہماری دنیا متاثر ہو جائے گی. تو بات آئی ہے حب دنیا کے اوپر. میں تو آغاز کلام میں عرض کیا مولا کی حدیث, حب الدنیا راس کل خطیئت, دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے, بالفائدی ہے. تو ولایت علی کی کتنی خدمت کی ہے. انشاءاللہ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ کچھ مطالب ولایت کے حوالے سے انشاءاللہ آخری مجلس میں عرض کروں گا. تو اسلام اور اہل بیت کی نگاہ میں سخاوت اور جود و کرم کی بڑی منزلت ہے, اور مال سے وابستگی کو ختم کرنے کی تاکید کی گئی ہے. کسی قیمت پہ مال دنیا سے یا دنیا کی باقی متعلقات سے ہم دل بستگی پیدا نہ کریں, وابستگی پیدا, اٹیچمنٹ پیدا نہ کریں. جناب سلمان فارسی یہ بیان کرتے ہیں, دیکھیں ہر مسئلے میں سب سے عمدہ مثال اہل بیت نے قائم کی, اس سے اچھی مثال کسی اور نے قائم نہ کی ہے نہ کوئی کر سکتا ہے. لہذا سلمان فارسی کی ملاقات ہوئی ایک فقیر سے اور مجلس اختتام کو پہنچ رہی ہے, اور سلمان نے سوچا کہ سلمان تو خود غریب تھے, سارے کے سارے انبیاء کے پیروکار سارے غریب تھے, سارے ائمہ کے تمام پیروکار غریب تھے, بشمول جناب خدیجہ کے میں نے آپ کی خدمت میں ابھی عرض کیا. بہت کمایا, ذاتی زندگی تو فقیرانہ ہی تھی, سارا مال تو اسلام کے لیے گیا, اپنے پاس تو مال کچھ نہیں بچا, تو فقیر ہی تھی نا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. تو سارے انبیاء سارے ائمہ کے تمام پیروکار فقیر تھے, مسلمات میں سے ہے تاریخ کے. تو سلمان فارسی بھی فقیر تھے, پیسے نہیں تھے. سلمان کو فقیر ملا, بھوکا تھا, رد بھی نہیں کر سکتے, یہ مومن کی شان نہیں ہے. سلمان نے کہا لاؤ میں اس دروازے کو کھٹکھٹاؤں جس دروازے سے کوئی سائل کبھی بغیر جواب کے واپس نہیں لوٹا. وہ ہے دروازہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا. صلوات پڑھیے مولانا.
اب جناب زہرا کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ کیا فرماتی ہیں, یا سلمان ان لنا سلاسن ما تعمنا, تین روز گزر گئے ہیں کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا. اور حسن و حسین قد اضطربا, یعنی بے چینی کی وجہ سے آنکھ لگ گئی ان کی, یعنی بےچارے بچے بھوکے تھے بے چین تڑپتے رہے, آخرکار اب سو چکے ہیں. تین دن سے گویا کھانا نہیں کھایا گیا جناب زہرا کے گھر میں. مگر کیا فرماتی ہیں, یا آپ دیکھیے سخاوت و کرم اہل بیت, فرماتی ولیکن لا ارد الخیر اذا نزل الخیر ببابی, مگر میرے دروازے پہ جب خیر آ جائے تو میں خیر کو لوٹاؤں گی نہیں. کیا شان ہے جناب زہرا کی, کیا شان ہے جناب زہرا کی, خیر جب میرے دروازے پہ آ جائے, یہ خیر ہے اللہ کی طرف سے. بعض لوگ لوٹا دیتے ہیں, بعض لوگ اکتا جاتے ہیں, ہر دفعہ ہماری پاس کیوں آ رہے ہیں, کوئی اور ان کو نہیں ملتا. آپ کے پاس دین کی معرفت ہی نہیں ہے, آپ اللہ کی نعمت کی قدردانی نہیں کر رہے, کیا بصیرت ہے دین کی بعض لوگوں کی, خیر کو خیر ہی نہیں سمجھ رہے, خیر کو شر سمجھ رہے ہیں. جناب زہرا کیا فرما رہی ہیں, تین دن سے بھوکی ہیں مگر کیا کہہ رہی ہیں, لا ارد الخیر, خیر کو پلٹاؤں گی نہیں, اذا نزل الخیر ببابی, اگر خیر میرے دروازے پہ آئے گا میں پلٹاؤں گی نہیں. چنانچہ کھانے کو تو کچھ ہے نہیں, پیسے تو ہے نہیں, اپنے پیراہن اپنا کپڑا دیا سلمان کو کہ جا کے اس گویا رہن رکھوا دیا جائے. سلمان نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا پیراہن دیا, شمعون یہودی کے پاس جا کے رہن رکھوا دیا, اور اس پیسے اس کے بدلے میں کچھ پیسے لیے اور کچھ کھجوریں خریدی. اب اس سے پہلے کے کھجوریں خریدنے کے بعد اس فقیر کو دیتے تو ذہن میں خیال آئے, ابھی تو جناب زہرا نے فرمایا تھا کہ حسن و حسین تڑپ کے سو گئے ہیں, بھوکے ہیں, تو یہ مال یہ کھجوریں یہ سب انہی کے مال کے صدقے میں ہے, یہ سب انہی کا ہے, تو کیوں نہ میں دوبارہ دروازہ کھٹکھٹا کے جناب زہرا سے عرض کروں کہ آپ تھوڑا سا حسن و حسین کے لیے لے لیجیے اس سے پہلے کہ میں اس فقیر کو دوں. سخاوت و کرم کی بات ہو رہی ہے نا. تو اب جو پہنچے ہیں دروازے پہ اور جناب زہرا سے کہا, اپنے مدعا کو پیش کیا, کہا کہ ھذا شیء امضیناہ للہ, یہ وہ شے ہے جو ہم نے اللہ خدا میں بالفاظ دیگر ہم نے راہ خدا میں دے دی, لا اس میں سے ہم کچھ بھی واپس نہیں لیں گے, یعنی جو چیز راہ خدا میں دے دی گئی اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لیا جائے گا. یعنی جناب زہرا کے گھر میں ویسے ہی فاقہ جاری رہا مگر ایک بھی کھجور دے دیے ہوئے مال سے واپس نہیں لی. مولانا فرمایا کہ کیا کرم و سخاوت ہے, کیا معراج کرم ہے اہل بیت کی, جو اتنا نور ہے اللہ کی بارگاہ میں ان کے پاس, یہ ایسے نہیں ہے, یہ ارنڈ اور اکتسابی ہے, اہل بیت کی شان عظمت ہے. اور وہی اہل بیت جن کی یہ سخاوت اور کرم ہے, انہی اہل بیت کے ساتھ امت رسول کا رویہ کیا ہے, امت رسول کا رویہ یہ ہے, ان صاحبان سخاوت کے ساتھ امت رسول کا رویہ یہ ہے کہ حسین ابن علی کو وطن چھوڑنے پہ مجبور کر دیا, اور شہر مدینہ کے ایک بھی شیعہ نے آ کے مولا حسین ابن علی سے یہ نہیں کہا کہ مولا میں اپنی جان آپ پہ قربان کروں گا, کیا مجال کسی یزید وقت کی کہ کوئی آنچ بھی آپ کے اوپر آئے, پوری تاریخ سے ثابت کر دیجئے کسی مدینے کے شیعہ نے آ کے یہ جملہ کہا ہو, میں جان پہلے دینے کے لیے تیار ہوں, کسی کی مجال کے آپ کو مارے. یہ ہے دنیا سے اٹیچمنٹ بعض لوگوں کی. حسین ابن علی آج دو محرم کو وارد کربلا ہوئے, اور روایت میں ہے کہ میرے مولا جب وارد کربلا ہوتے ہیں تو اب آپ نے سوال کیا وہاں کے لوگوں سے اس زمین کے نام کے سلسلے میں, کسی نے آ کے سید ابن طاؤس راقم ہیں کہ کسی نے کہا کہ سرزمین کا نام نینوا ہے, کسی نے کہا کہ سرزمین کا نام غادریہ ہے, کسی نے کہا کہ سرزمین کا نام کربلا ہے. اور جیسے ہی میرے مولا نے کربلا کا نام سنا, سید ابن طاؤس لکھتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہم انی اعوذ بکا من الکرب والبلاء, خدایا میں کرب و بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں. یقیناً یہ سرزمین کرب و بلا ہے,
یہی وہ مقام ہے محت و رحالنا جہاں خیمے لگائے جائیں گے میرے مولا کے، یہی وہ مقام ہے کہ تصبح ات جہاں اہل بیت کے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، یہی وہ مقام ہے محل و قبورنا کہ جہاں ہماری قبریں بنیں گی، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں مزارات مقدسہ تعمیر ہوں گے، یہی وہ مقام ہے جہاں حسین ابن علی، علی ننے علی اصغر بے شیر بچے کو گود میں لے کے بائیں جائیں گے، حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کریں گے، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں ملائکت اللہ کا مزار بنے گا، وہ زیارت کے لیے آئیں گے حسین ابن علی کی، یہی وہ مقام ہے. کسی شخص نے امام رضا سے کہا کہ مولا آپ شب جمعہ زیارت پہ جاتے ہیں؟ کہا کہ میں کیوں نہ جاؤں زیارت پہ جب اللہ زیارت کرتا ہے حسین کی. تو یہ وہ مقام ہے کہ جہاں خدا زیارت کرتا ہے حسین ابن علی کی. جب قرآن میں اللہ نوح کے لیے کہہ سکتا ہے سلام علی نوح فی العالمین، تو اللہ یہ نہیں کہہ سکتا سلام علی ابی عبداللہ الحسین؟ تو اللہ زیارت کرنے والا ہے حسین ابن علی کی. یہی وہ مقام ہے کہ جہاں انبیاء خدا زیارت کرتے، ان کی ارواح زیارتیں کرتی ہیں حسین ابن علی کی، کیا شان ہے. یہی وہ مقام ہے کہ جہاں حسین ابن علی کا خون بہے گا، اور یہ خاک کربلا کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ یہ تربت حسین کہلائے گی. السجود علی تربت الحسین یخرق الحجب السبع. مولا کہتے ہیں کہ حسین کی تربت پہ سجدہ کرنا سات پردوں کو شکافتہ کر دیتا ہے. کیا شان ہے تربت حسین کی. آپ کو یاد ہے نا کہ جب اپنی نانی جناب ام سلمہ سے وداع آخر کے لیے آئے تو جناب ام سلمہ نے کیا واقعہ نقل کیا تھا، میں مفہوم و مضمون پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اپنے الفاظ میں کہتی ہیں کہ تم چھوٹے تھے، پیغمبر کی طبیعت ناساز تھی، ایک مرتبہ میرے حجرے میں آئے، کہا دروازہ بند کر دو باہر چلی جاؤ، پیغمبر کو استراحت کرنی تھی، میں نے دروازہ بند کر دیا، باہر جا کے بیٹھ گئی، باہر چلی گئی اور تھوڑی دیر کہا کہ میں کسی سے نہیں ملوں گا. تھوڑی دیر گزری کہ آپ چھوٹے تھے، جناب ام سلمہ کہہ رہی ہیں حسین ابن علی سے وداع آخر کے وقت، آپ چھوٹے تھے، آپ آ گئے اور آپ نے اپنے نانا سے ملنے کی خواہش کی. میں نے کہا کہ نانا کی طبیعت صحیح نہیں ہے، ابھی علیل ہے، طبیعت ناساز ہے، وہ ملنا نہیں چاہتے ہیں. کہا ہم سے بھی نہیں ملنا چاہتے؟ مولا حسین نے کیا کہا ایک مرتبہ؟ ہم سے بھی نہیں ملنا چاہتے. میں نے کہا ہاں آپ سے بھی نہیں ملنا چاہتے. چنانچہ حسین پلٹے اور رونا شروع کیا، ادھر حسین نے رونا شروع کیا ادھر پیغمبر کے گریے کی آواز بلند ہوئی. اب جب پیغمبر کے گریے کی آواز بلند ہوئی، ام سلمہ گھبرا گئی، کمرے کے اندر واپس آئی، دیکھا کہ پیغمبر رو رہے ہیں. ارے تم نے میرے حسین کو بھی واپس پلٹا دیا. کیا کہا تھا پیغمبر نے جناب ام سلمہ سے ایک مرتبہ؟ تم نے میرے حسین کو بھی واپس پلٹا دیا. میں گھبرا گئی، میں بھاگتی ہی گئی، آپ کو منانے کے لیے گود میں لیا، لے کے واپس آئی، پیغمبر کے حضور میں آئی، آپ کو پیغمبر کے حوالے کیا. پیغمبر اکرم دوبارہ میں باہر چلی گئی، دوبارہ گریے کی آواز آئی. اب جو لوٹ کے واپس آئی، دیکھا آپ پیغمبر کے سینے پہ ہیں، پیغمبر رو رہے ہیں. اب جو میں نے پوچھا تو بیان کیا، پیغمبر نے حسین کی شہادت کا تذکرہ کیا. میں جناب ام سلمہ کہتی ہے ارے مجھے کیسے پتا چلے گا کہ حسین، میرا بچہ حسین شہید ہو گیا. مرتبہ پیغمبر نے معجزے سے تربت کربلا جناب ام سلمہ کے حوالے کی. اس کو انہوں نے شیشی میں رکھا کہ جب تک یہ تربت رہے سمجھ لو حسین زندہ ہے، اور جب یہ تربت خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لو کہ حسین اس دنیا میں نہیں رہے.
على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بارلها پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، تمام علماء ربانیین، تمام مراجع کرام، بالخصوص رہبر انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار، تمام مومنین کی جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما، تمام مومنین کو وظائف شرعیہ پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، تمام مومنین کی مشروع حاجات کو پورا فرما، ہمیں اس وقت تک اس دنیا سے نہ اٹھا جب تک امام زمانہ ہم سے راضی نہ ہو جائیں، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و اشیاء و انصار میں قرار دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد و آله المؤمنين۔ ایک سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے ان مومنین کے سلسلے میں جن کے نام اس حسینیہ کے بورڈ کے اوپر مکتوب ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام مرحومین کے سلسلے میں ایک سورہ فاتحہ۔